بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس وقت آپ سورہ عبس کی آخری 26 آیات اور سورہ التکویر کی ابتدائی 14 آیات کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ مفکر اسلام جناب مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ درس قرآن 17 اگست 1969 کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا۔ سماعت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکثر من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماته فاخبره ثم اذا شاء انشاه كلا لما يقض ما مارا گیا انسان، ما اکثر، کیسا قاصر نعمت ہے وہ، یا کس چیز نے اس کو اتنا قاصر نعمت اور نعمت حرام بنایا۔ من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے؟ من نطفہ، ایک نطفہ ہے، ایک بوند ہے اس سے پیدا۔ خلقہ فقدرہ، اس کو اس نے بنایا اور ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق اس کی تمام قوتیں اور اس کے سارے اعضاء کو درست کیا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا۔ ثم اماتہ فاخبرہ، پھر اس کو موت دی اور قبر میں لے گیا۔ ثم اذا شاء انشأ، پھر جب اللہ چاہے اس کو اٹھا سکتے۔ کلا لما یقض ما، ہرگز نہیں اس نے اپنے رب کے فرمان کو پورا نہیں۔ یہ سورہ عبس کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے جو مضمون گزر چکا ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زمانہ نبوت کی بات ہے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آئے اور آپ کی مجلس میں، چونکہ اس وقت قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے جن کو آپ چاہتے تھے کہ تبلیغ فرمائیں، اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح یہ سردار ایمان لے آئیں تو دین کا کام آسان ہو جائے گا۔ اور ان سرداروں میں چونکہ تکبر تھا اور وہ اپنی ذلت سمجھتے تھے غریب آدمیوں کے ساتھ بیٹھنا، تو جس وقت یہ نابینا حضور کی مجلس میں آئے تو حضور کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ اس بنا پر نہیں کہ یہ غریب آدمی ہے، اس بنا پر نہیں کہ یہ ایک اندھا آدمی ہے، بلکہ اس بنا پر کہ یہ سردار جن کو میں اس وقت چاہتا ہوں کہ تبلیغ کر کے رائے راست پر لاؤں، اور جن سے مجھے امید ہے کہ اگر یہ رائے راست پر آ جائیں تو اسلام کے لیے بہت سی سہولتیں پیدا ہو جائیں گی پھیلنے میں، اور یہ ناگوار ان کو ہوتا ہے ایسے لوگوں کا آنا۔ اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ٹیوری چڑھی اور آپ کو ناگوار ہوا ان کا، اس موقع پر یہ صورت نہ ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منہ بنایا اور بے رخی برتی اس بنا پر کے ایک اندھا آیا، تمہیں کیا خبر کہ شاید یہی اندھا سیدھا راستہ اختیار کرے اور نصیحت قبول کر لے اور وہ نصیحت اس کے لیے نافع ہو۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمایا گیا کہ جو شخص استغنا برتتا ہے، یعنی حق اور باطل کے معاملے میں جس کو کوئی پرواہ نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور بے پرواہی برتتا ہے تم سے، تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر وہ چیز راستے پر نہ آئے۔ اور جو آدمی خود دوڑا ہوا آتا ہے اور دل میں اس کا خدا ہے، اس کے خدا کا خوف ہے، تو اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ طریقہ مت اختیار کرو۔ انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت قبول کرے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ فی صحف مکرمت مرفوعات مطابق، یہ وہ قرآن ہے کہ جو نہایت بلند مرتبہ صحیفوں میں لکھا گیا ہے اور ایسے فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا گیا ہے جو بڑے بلند مرتبہ ہیں اور کرام ہیں، بزرگ ہیں اور برر حق ٹھیک ٹھیک ادا کرنے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، پچھلی مرتبہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، لیکن در حقیقت اس میں خطاب حضور کی طرف نہیں تھا، بلکہ خطاب تھا ان کفار کی طرف جو اپنی سرداری کے الزام میں تکبر میں مبتلا تھے اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جو اس بات تک کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کوئی ایک اندھا غریب ان کی مجلس میں آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اصل میں خطاب ان لوگوں سے تھا، لیکن جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا، طریقہ اس خطاب کو ظاہر کرنے کا یہ اختیار کیا گیا کہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی کیوں پرواہ کرتے ہو، یہ متکبرین ہیں، یہ زیادہ قیمتی لوگ نہیں ہیں، بلکہ قیمتی لوگ اصل میں وہ ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، جو حق کے طالب ہیں، خود تمہارے پاس ہیں، وہ زیادہ قدر و قیمت کے مستحق ہیں، ان کی طرف توجہ کرو۔ یہ بڑے بڑے سردار، ان کا اگر دماغ خراب ہے اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کلام پر غور کریں، اور یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کسی غریب آدمی کے ساتھ بیٹھ کر یہ کلام سنیں، تو تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر یہ سیدھا راستے پر آئیں، ان کے پیچھے کیوں پڑتے ہو۔ اس کے بعد قرآن مجید کا مرتبہ بیان کیا گیا کہ یہ اتنا بلند مرتبہ کلام ہے، اس کی یہ حیثیت ہے، یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ ان سرداروں کے سامنے اس کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ جیسے تمہاری کوئی غرض پڑی ہے تمہیں ان کی کوئی خوشامد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کلام کو کرنا۔ یہاں تک خطاب کا رخ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے اور خطاب کا رخ اصل میں کفار کی طرف۔ اب اس کے بعد یہاں سے براہ راست کفار پر خطاب شروع ہو گیا۔ قتل الانسان ما اکثر، مارا گیا انسان کیسا نمک حرام اور ناشکرہ ہے۔ مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ ہم نے اس کی بھلائی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا کہ ایسی بلند مرتبہ کتاب نہ ہو تاکہ اس کو راہ راست دکھائی جائے، جس کے لیے ایک نبی بھیجا، وہ نبی ان کے سامنے اس کتاب کو پیش کر رہا ہے اور یہ اس سے منہ موڑتے ہیں، تو کیسی بڑی ناشکری ہے ان کی، کتنی بڑی نمک حرامی ہے ان کی کہ ہم نے ان کے لیے یہ انتظام کیا اور اس کے اوپر یہ تکبر سے پیش آتے ہیں اور یہ چرنا سے پیش آتے ہیں اور یہ اس سے انتفاق ہے۔ یہاں لفظ انسان استعمال کیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی انسان ہر انسان ایسا ہی ہوتا، بلکہ قرآن مجید میں اکثر یہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے کہ ایک خاص گروہ کو پھٹکار اس کے اوپر بھیجنی ہے، ایک خاص گروہ کو پھٹکارنا ہے، لیکن اس خاص گروہ کا نام لے کر اور اس کی طرف رخ کر کے اس کو برا نہیں کہا جاتا، بلکہ عام انداز میں کہا جاتا ہے کہ آدمی یہ کرتا ہے، مراد ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات ویسے آپ بھی اپنی گفتگو کے دوران میں مثلاً کوئی صاحب ہیں اگر کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو براہ راست یہ کہیں، آپ کہیں بھی آدمی، لوگ بھی عجیب قسم کے ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، مراد یہ ہوتی ہے وہ آدمی متنبہ ہے، بغیر اس کے کہ آپ اس کو خطاب کر کے کہیں کہ تم یہ حرکت کر رہے ہو۔ تو یہ انسان کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد پوری نوع انسانی نہیں، بلکہ انسانوں میں سے وہ گروہ ہے جو یہ رویہ اختیار کرتا ہے جس کا یہ تو کتنے ناشکر لوگ ہیں یہ کہ ان کے لیے یہ انتظام کیا گیا ان کی ہدایت کا ان کو رائے راست پر لانے کا اور یہ اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ من ای شیء خلقا, یہ اپنی ذرا ہستی پر تو غور کرے کہ کیا ہستی ہے اس کی, کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. من نطفہ, ایک نطفے کی بوند سے پیدا کیا, یعنی یہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے ذرا اس کو کچھ معلوم ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوا. اگر کوئی آدمی اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے اور یہ دیکھے کہ وہ وجود میں کس طرح سے آتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ اونچی اونچی ہوائیں جو بھرتی ہیں یہ نہیں بھر سکتی. یہ تکبر جو ہے اس کا یہ سارا ختم ہو جاتا ہے اگر صرف اس بات پر غور کرے کہ میں کس طرح دنیا میں آیا. تو فرمایا گیا کہ جس کو کچھ معلوم ہے کہ یہ کیسے پیدا ہوا, ایک نطفے کی بوند سے, اس سے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا. فقط طرح اس کی پوری دنیا, یہاں تقدیر سے مراد ہے تمام وہ قوتیں اور قابلیتیں جو کسی انسان کو دنیا میں دی جاتی ہیں, وہ اعضا جو کسی انسان کو دیے جاتے ہیں, وہ بناوٹ پورے جسم کی جو کسی انسان کو عطا کی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو اس نطفے سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر بنا دی, یعنی یہ قوتیں اس کے اندر ہوں گی, یہ قابلیتیں اس میں ہوں گی, اس طرح کا جسمانی نظام اس کا ہوگا, اتنا طاقتور ہوگا, ایسی بناوٹ اس کی ہوگی, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اول روز جس وقت کے نطفے کا استقرار ہوا اس روز طے کر دیا کہ یہ کچھ یہ انسان بنے گا. پورا ڈیزائن اس کا ابتدا ہی سے طے کر دیا جاتا ہے کہ اس شکل اور اس حیث اور اس قابلیت کا انسان یہ بنے گا. ثم سبیل یسر, اور پھر اس کے لیے سبیل کو آسان کیا, راستے کو آسان کیا, یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قابلیتیں اور قوتیں تو اندر ماں کے پیٹ میں اس کے اندر رکھی گئی, وہ بناوٹ اور ساخت ساری کی ساری اس کی, اور جو پرسنالٹی اس کی بننی تھی, جس شخصیت کے ساتھ اس کو آخر وقت تک بننا تھا, وہ سارا وہاں اس وقت طے کر دیا گیا تھا جبکہ وہ خردبین کی شکل میں بھی, خردبین سے بھی مشکل سے نظر آتا, اور اس کے بعد اس کے لیے راستے کو آسان کیا گیا, یعنی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے دنیا میں اپنا کام کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب فراہم. اگر ہوا نہ ہوتی تو یہ سانس نہیں لے سکتا تھا, اگر روشنی نہ ہوتی تو یہ دنیا میں دیکھ کر کام نہیں کر سکتا تھا. جتنی چیزیں ضروری تھیں, ایک ایک شے اس کی غذا کا سامان فراہم کیا اس کے لیے دنیا میں, ہاتھ پاؤں مارنے کے ذرائع پیدا کیے, تمام وہ وسائل کے جن سے وہ اپنی زندگی کو پورا کر سکتا, اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کر سکتا ہے, اپنی زندگی کا مشن پورا کر سکتا ہے, وہ سارے ذرائع کا اس کے لیے راستے کو آسان ہے. ثم اماتہ فاقبرہ, پھر وہ اس کو موت دیتا ہے اور قبر میں پہنچا دیتا ہے. ایک خاص وقت تک جو اس کے لیے مقرر کیا گیا, اس خاص وقت تک وہ دنیا میں کام کرتا ہے, تمام وہ آسانیاں جو اس کے لیے دنیا میں پیدا کی گئی ہیں وہ اس کے کام آتی رہتی ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب اسے دنیا سے رخصت ہونا, موت دے دیتا ہے, تو اکبر وہ قبر میں پہنچا دیتا. ثم اذا شاء انشرح, پھر جب چاہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کھڑا کر سکتا ہے. مرنے کے بعد جس وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ انسان کو اٹھایا جائے تو اس وقت وہ پھر وہ اٹھا کھڑا کرے گا. کلا لما یقدما, ہرگز نہیں اس نے اپنے رب کے فرمان کو پورا نہیں کیا. یعنی مراد یہ ہے کہ جس رب نے اس کو اس طرح سے پیدا کیا, جس رب نے اس کے لیے یہ سب کچھ سر و سامان فراہم کیے, یہ قابلیتیں پیدا کی, اور جس کے ہاتھ میں وہ اس طرح سے بے بس ہے کہ جب وہ چاہے اس کو موت دے دے اور جب وہ چاہے اس کو پھر زندہ کر, اس رب کے ساتھ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے فرمان کی پیروی اس نے نہیں کی, جو ہدایت اس کی طرف سے دی گئی اس کو پورا نہیں کیا, جو اس کی تخلیق کا تقاضا تھا اس کو پورا نہیں کیا. اس کی تخلیق کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے خالق کی بندگی کرے, اس کی تخلیق کا یہ تقاضا تھا کہ اس راستے پر چلے جو اس کے خالق نے اس کو بتایا کہ یہ راستہ تیری بھلائی اور تیری خیر کا, تو جو اس کے خالق کا فیصلہ تھا اس کو اس نے پورا نہیں کیا. یہ گویا اس کافر نعمت ہونے کی تشریح کی گئی کہ یہ کیوں نمک حرام ہے، کیوں کافر نعمت ہے، اس وجہ سے کہ جس نے اس کو اس طرح سے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے کہ اس کی طرف سے جب ہدایت بھیجی جائے تو اس کو ماننے کو نہیں ملتا اور اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ فلینظر الانسان الى طعامه، انسان ذرا دیکھے کہ وہ کھاتا کیا چیز، یہ جو کھاتا ہے وہ غذا جو اس کو ملتی ہے یہ کہاں سے آتی ہے. انا صببنا الماء صب، ہم نے پانی کو رواں کیا اور خوب رواں کیا. ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑا اس کے ذریعے سے اور بڑی خوبی کے ساتھ تھا. فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا وقضبًا، اور پھر اس کے ذریعے سے ہم نے غلے کے دانے اور انگور اور ترکاریاں پیدا کی. وزیتونًا ونخلا، اور زیتون پیدا کیا اور کھجور پیدا کی. وحدائق غلبا، اور گھنے باغ پیدا کیے. وفاکہتًا وحبا، اور طرح طرح کے پھل پیدا کیے اور ہری بھری گھاس. اب کہتے شاداب گھاس، متاع لکم ولی انعامکم، یہ سب کچھ تمہاری زندگی بسر کرنے کا سامان ہے اور تمہارے جانوروں کی زندگی بسر کرنے کا. یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ تمہیں پیدا کیا اور تمہیں مخصوص ساخت عطا کی اور تمہارے لیے دنیا میں کام کرنے کے ذرائع پیدا کیے، بلکہ تمہارے جینے کا جو سامان ہے وہ دیکھو کس طرح سے. اس میں اگر پانی نہ ہوتا تو تم یہ زمین پر بس نہیں سکتے، اور جہاں کہیں پانی نہیں ہے وہاں انسان نہیں بس سکتا. تو پانی ہم نے فراہم کیا، پھر پانی فراہم کر کے اس پانی کے ذریعے سے اس پانی میں یہ خاصیت رکھی اور زمین میں یہ خاصیت رکھی کہ جب پانی اور زمین ملے تو اس کے اندر رویتگی پیدا ہو. اگر پانی میں یہ خاصیت نہ رکھی جاتی، فرض کیجئے کہ وہ پانی کھاری پیدا کر دیا جاتا، تو اس زمین پر کوئی رویتگی نہیں ہو سکتی. سمندر کا پانی موجود ہے، سمندر کے کنارے چٹیل میدان پڑے ہیں، اسی لیے کہ سمندر کا پانی کسی رویتگی کے قابل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی ایسا پیدا کیا کہ جو ذریعہ بنتا ہے رویتگی کا، اور زمین کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ اس کو پانی ملے تو اس کے اندر رویتگی پیدا ہو جائے. جس جگہ زمین میں یہ خاصیت نہیں ہے وہاں بارشیں ہوتی ہیں اور پانی بہ جاتا ہے، کوئی رویتگی نہیں ہوتی. اس کے بعد اس پانی سے ہم نے زمین کو پھاڑا، اور پھر ہم نے اس کے اندر دانے پیدا کیے غلے کے، اور یہ پھل پیدا کیے، اور یہ زیتون اور یہ کھجورے، اور اس کے ساتھ شاداب گھاس، تاکہ نظر یہ کہ تمہیں غذا ملے بلکہ تمہارے جانور بھی وہاں پرورش پائیں اور تمہارے جانور بھی تمہاری خدمت کے کام. تو جس خدا نے پیدا کیا اور جس خدا نے تمہارے پالنے کا یہ انتظام کیا، جو خدا تمہیں غذا دے رہا ہے جس کا کھاتے ہو، اس کے ساتھ تم نمک حرامی کرتے ہو، اس کے احکام کی تعمیل کرنے سے انکار. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. پھر جب وہ کان بہرے کر دینے والی آفت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، جس روز آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یوم اذن شان، اس روز ہر آدمی ایسی حالت میں گرفتار ہوگا کہ بس اپنی اس کو فکر ہوگی، ہر ایک سے وہ بے فکر ہوگی. فرمایا وہ مدعا یہ ہے کہ یہاں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سر و سامان پیدا کیا ہے اس سے مزے لوٹ لو، جتنی زندگی مقرر کی ہے اس نے اتنی زندگی تک تم یہ مزے سارے لوٹ سکتے ہو. اس کے اندر اگر کوئی آدمی غفلت میں مبتلا ہو جائے اور یہ سمجھے کہ بس مزے ہی مزے ہیں اور کوئی خدا نہیں جس کے سامنے جانا ہو، کوئی آخرت نہیں ہے اس میں جا کے جواب دے کرنی ہو، یہ جو وقت ہے یہ بابر کا عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس فکر اپنے مدے کر لو تم اس خیال سے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جبکہ کان بہرے کر دینے والی ایک عظیم نقصان آ سکتا ہے، مراد یہ قیام وہ دن وہ ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگے گا، اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگے گا. ہر آدمی کو اس وقت اپنی فکر پڑی ہوگی، کسی کو اتنا ہوش نہیں ہوگا کہ پلٹ کر یہ دیکھے کہ میرے بیوی بچے کہاں ہیں اور میرے بھائی بہن کہاں ہیں اور میرے ماں باپ کہاں ہیں، سب کو چھوڑ کر بھاگے گا. وہ بھی ایک دن آنے والا ہے جس کی اگر جس سے آج اگر بے پرواہ ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے گا. کسی آدمی کا کسی چیز سے بے پرواہی برتنا یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. فرض کیجئے کہ ایک آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں جو گاڑی لیے چلا جا رہا ہوں بکوس بگائے ہوئے اس کی کبھی ٹکر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کی ٹکر ہوتی ہے تو اس کی بے پرواہی اور اس کی بے فکری یہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ حادثہ پیش نہیں آنا ہے جو پیش آنا ہے. تو اس وجہ سے تم آج یہ سمجھ لو چاہے کہ کوئی قیامت نہیں آنی ہے اور کوئی آخرت نہیں ہونی اور یہاں ہم فطر بے مہار کی طرح چھوڑے گئے اور ایک وقت آئے گا مر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے اور پھر اٹھ کر ہمیں کوئی جواب دہی نہیں کرنی ہوگی. اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو تو پڑے رہو، مگر وہ وقت آئے گا اور وہ وقت جب آئے گا اس وقت یہ جو آج تم مزے کر رہے ہو سب بھول جاؤ گے اور دنیا کی دوسری چیزیں تو درکنار جو عزیز ترین ہستیاں انسان کی ہوتی ہیں ان تک کی آدمی کو فکر نہیں ہوگی. اس وقت ہر آدمی کو یہ فکر ہوگی کسی طرح سے میری جان بچ جائے، جس کو بھی قربان کرنا پڑے گا. وجوہ یوم ایسے مسفرہ، اس روز کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہیں، داہکت مستبشرہ کھلے پڑتے ہوں گے اور مستبشرہ نہایت خوش و خرم. وجوہ یوم ایسن علیہا غبرہ ترحقہا قطر، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر اس روز خاک اڑ رہی ہوں اور جن پر مایوسی تاریخی چھائی گئی. اولائے کا ہم الکفر تو سجرا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہیں یعنی آج ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اور فاجر ہیں یعنی اخلاقی حدود کو توڑ، فجور کہتے ہیں پھاڑنے. تو کافر اور فاجر یہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی یہ قرآن جان دو قسم کے آدمی ہیں. ایک وہ جو ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ تو پہلے ہی معاملہ ختم ہوا جب انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد ان کے صالح اور فاجر ہونے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، وہ صالح ہو ہی نہیں سکتا. ایک وہ لوگ ہیں جو فاجر بھی ہیں کفر کے ساتھ، یا کفر تو نہیں کرتے مگر فجور کرتے ہیں. فجور یہ ہے کہ جو حدیں اللہ تعالیٰ نے باندھ دی ہیں کہ ان حدوں کے اندر تمہیں رہنا ہے، یہ ہے تمہارے اخلاق کے لیے حد کہ اس کے اندر تم کام کرو تو تم راستی پر ہو، اس سے تجاوز کر کے دوسری اس حد سے باہر جا کر کام کرو گے تو تم جاتی کرو. تو ان حدوں کو توڑ کر باندھ جانا آدمی کا یہ فجور ہے، اور کسی نوعیت کی حدود شکنی آدمی کرے وہ سارا فجور کی تعریف ہے. تو ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، دوسرے وہ لوگ جنہوں نے حضور اختیار کیا، خواہ کفر کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ دونوں قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے اوپر اس روز خاک اڑے گی، جن کے چہروں پر اور تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارا انجام خراب ہے. کسی آدمی کے قبل اس کے کہ اس کو سزا دی جائے، اس سزا کے دیے جانے سے پہلے چونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں مجرم ہوں اور گرفتار ہو چکا ہوں اور اب میری شامت لازمن آنی ہے اور مجھے جیل جانا ہے یا مجھے بازی پر چڑھنا ہے، تو اسی وقت سے اس کے اوپر جاستاری ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے پر وہ آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ہمت جواب دے اور اب وہ ہر وقت خطرہ محسوس کر رہا ہے اپنے مستقبل. تو فرمایا گیا کہ اس قیامت کے روز قبل اس کے فیصلہ ہو، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضری ہو اور اس کے متعلق فیصلہ کیا جائے کہ اسے کہاں جانا اور کیا اس کو سزا دینی ہے، اس سے پہلے ہی اس کے چہرے کو یاد ہو جائے گا, جسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اپنے مستقبل سے پوری طرح مایوس ہو. تو آج یہاں مزے کر رہے ہو, آج یہاں بے پرواہ ہو, استغنا برتتے ہو نبی کی بات سے. آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ قرآن تمہارے سامنے خوش آمد کی طور پر پیش کیا جائے, لیکن محبت بھی ایک آنا ہے جس کو تمہارے لیے تمہارا حال یہ ہو. جو دوسری صورت ہے اس کے متعلق ذرا زیادہ تفصیل ہوگی, مگر خیر میں ایک حد تک اس کا ابتدائی حصہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے منتشر ہو جائیں گے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے منتشر ہو جائیں گے بکھر جائیں گے, اور جب پہاڑ چلیں گے, اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا, اور جب جانور بھاگے بھاگے پھر رہے ہوں گے, اور جب سمندر بھڑک اٹھیں گے یا سمندر پاٹ دیے گا, یہ قیامت کے پہلے اسٹیج کی تصویر. نفخ سور جب پہلا ہوگا تو اس وقت یہ کیفیت کا کام, اس کے بعد آگے چل کر قیامت کے دوسرے اسٹیج کو بیان کیا گیا ہے جب دوسرے نفخ سور پر انسان. اس پہلے مرحلے کی تشریح کیا کی گئی, ایک یہ کہ سورج لپیٹ دیا. سورج کے لپیٹ دیے جانے سے ایک مطلب سیدھا سادہ تو یہ ہے کہ بساط لپیٹ دی, جیسے ہم اردو زبان میں بھی محاورے میں بولتے ہیں. یعنی یہ سورج اور جو اس کا نظام شمسی یہ جو چل رہا ہے یہ سارا کا یہ ساری بساط لپیٹ دی جائے. دوسرا مطلب سورج کو لپیٹ دینے کا یہ ہے کہ سورج جو بے تحاشا گرمی اور روشنی سارے اپنے نظام شمسی میں پھیلا رہا ہے, تو یہ اس کا پھیلنا اس روشنی کا اور اس گرمی کا یہ بند ہو جائے. وہ چیز کے جو منتشر ہو رہی تھی سورج میں سے وہ ساری کی ساری لپیٹ کر رکھ دی جائے گی, یعنی وہ حرارت کا اور وہ انرجی کا ذخیرہ جو سورج کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے اندر سے پھر کوئی حرارت اور کوئی انرجی نہیں نکلے. سورج کے متعلق یہ معلوم ہے جو مشاہدات کیے گئے اب تک کہ اس کے اندر سے جو تحاشا گرمی اور جو تحاشا روشنی نکل رہی ہے یہ بھٹی ایک وقت میں سر پڑ جائے, اس کے اندر سے کوئی انرجی کوئی حرارت اور کوئی روشنی نہیں نکلے. وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت, اور جس وقت تارے منتشر ہو جائیں گے, یعنی اس وقت جو ہے وہ تمام یہ تارے اور سیارے یہ خاص نظام کے پابند ہیں, ہر ایک ٹھیک اپنے وقت پر نکلتا ہے اور ہر ایک ٹھیک اپنے مدار پر گردش کر رہا ہے, اپنی ٹھیک اپنے مقام پر ہے, لیکن اس وقت یہ نظام درم برم ہو جائے گا اور یہ بکھر جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, اور جب پہاڑ چلائے جائیں, یعنی مطلب یہ ہے کہ زمین کی کشش جو ہے جو ہر چیز کو تھامے ہوئے اپنے اوپر یہ ختم ہو, جس کی وجہ سے پہاڑ بندھے ہوئے ہیں, جس وقت وہ کشش ختم ہوئی تو وہ پہاڑ اس طرح سے چلنے شروع ہوں گے جیسے کہ بادل چلے, کوئی ان کے اندر بوجھ باقی نہیں رہے. وہ جو کچھ بھی وزن ہر چیز میں ہے وہ اس کشش کی وجہ سے ہے جو زمین سے اس کو کھینچتے ہیں, زمین کی طرف اس کو کھینچتی ہے. وہ کشش ختم ہو جائے کسی چیز میں کوئی بوجھ باقی نہیں رہے, بے وزن ہو جائے گی. بے وزن ہونے کے بعد پہاڑ اس طرح سے چلے گی جیسے کہ آپ بادل چلے. وہ عزل اشار ہوتے لگتے, اب یہ خاص عرب کے مذاق کی چیز ہے. اشار کہتے ہیں اس اونٹنی کو جو 10 مہینے کی حاملہ ہو, یعنی بچہ جننے کے قریب. تو عرب کو اس وقت وہ اونٹنی بہت عزیز ہوتی ہے، وہ اس کا نہایت قیمتی مال ہوتا ہے، کیونکہ ہم اونٹنی کے بعد ایک دوسرا اونٹ یا اونٹنی یہ حاصل ہونے والی، تو عرب کا تو مال یہی تھا، یا اونٹ اور یا بکری، یہی دو مال تھے ان کی، بلکہ عربی زبان میں لفظ مال استعمالی اس معنی کا، آپ کی اردو زبان میں بھی دیہاتی مال مویشی کہتے ہیں، تو ان کے یہاں مال نام ہی تھا اونٹ اور بکری کا، تو عرب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی کو، جو اس کے لیے عزیز ترین مال ہوتا ہے، اس کو بھی چھوڑ کر بھاگتا ہوں، معنی مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی چیز کا خود ہوش نہیں ہوگا اور اپنی عزیز ترین چیزوں کو آدمی چھوڑ کے نکلتا ہوشرت، اور جس وقت ہر طرح کے جانور بھاگے بھاگے پہ، جس طرح جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی طوفان آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی بڑی آفت آئے، تو اس وقت تمام جنگلوں کے جانور ہر طرف سے بھاگ کر اور ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جو بھی جائے پناہ ان کو نظر آئے، تو ہر طرف سے بھاگ کر جانور ایک جگہ جمع ہونے کی کوشش کریں گے تاکہ کہیں ان کو پناہ ملے، اور پناہ کہیں ملے گی۔ وَإِذَن بِحَارُ سُجِّرَت، سجرت کی دو معنی ہیں عربی زبان میں، ایک معنی ہے بھڑکنے کے، ایک معنی ہے اس کے کسی چیز کو پاٹتے، اور یہاں دونوں معنی صحیح ہیں۔ بھڑکنے کا لفظ سمندر کے بارے میں، واقعہ یہ ہے کہ انسان نہیں سمجھ سکتا اس بات کو کہ سمندروں کا بھڑک اٹھنا کیا ہوتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے، یہ پانی دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، آج کل کی سائنس دان یہ کہتے ہیں، تحقیق سے معلوم ہوا کہ دو چیزوں سے، ایک چیز ہے آکسیجن اور دوسری چیز ہے ہائیڈروجن۔ ہائیڈروجن وہ گیس ہے کہ جو نہایت اشتعال پذیر ہے، اور آکسیجن وہ گیس ہے جو جلانے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کمال کو دیکھیے، یہ معجزہ ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ موجود ہے کہ جلانے والی چیز اور بھڑک اٹھنے والی چیز دونوں کو ملا کر یہ پانی بنایا ہے۔ جس وقت جس خاص ترکیب سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا کر پانی بنایا، اس ترکیب میں ذرہ برابر بھی اگر فرق کر دیا جائے تو یہ پانی ابھی آگ کی طرح بڑھتا ہے، فقط اس ترکیب کا بدل دینا کافی ہے اس کو یکایک پیٹرول اور یہ آکسیجن دونوں چیزیں یہ بنتے ہیں۔ تو سمندر بھڑک اٹھیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا صورت پیدا ہوگی، کہ وہ یہ دونوں چیزیں جو مل کر پانی بن رہی ہیں، یہی دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگ بن چکا ہے۔ اس کے بعد اب دوسری چیز سجرت، پاٹ دیے جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پانی سارا ختم بھڑک کے ختم ہو گیا، اڑ گیا، اس کے بعد یہ جو سمندروں کے گڑے ہیں، یہ سارے کے سارے زلزلہ قیامت سے جو اس وقت برپا ہوگا، تو زلزلہ قیامت کی بدولت یہ سب یکساں، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ختم ہو گئے اور اس کی جگہ ریگستان بن گیا، اور سمندر جو ہے یہ بھی پاٹ دیے جائیں گے، اور پورا زمین محض ایک پوری زمین ایک گولا بنا کر، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، جیسے قرآن میں، قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر فرمایا گیا ہے کہ تم زمین پر ایک سلوٹ تک نہ دیکھو، بالکل ساری زمین ہموار۔ یہ پہلا اسٹیج ہے قیامت۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ بیان کیا گیا کہ وَإِذَن مُفْتُدُّ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ اور جب نفوس جوڑ دیے جائیں گے، یعنی روح اور جسم پھر نئے سرے سے ملا دیے، آدمی کی زندگی اور موت کیا ہے؟ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ روح اور جسم ملا کر ایک کر کے زندہ انسان بنا دے، موت یہ ہے کہ روح کو جسم سے نکال دیا جائے، روح پر موت نہیں آتی، جسم سے روح کو نکل جانے کا نام موت، دوبارہ زندگی اس چیز کا نام ہے کہ جسم کے ساتھ پھر روح کو جوڑ دیا۔ تو جب نفوس جوڑ دیے جائیں گے، یعنی روح اور جسم پھر دوبارہ ملا دیے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور جس وقت زندہ گاڑی کی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں مارے، افواہ نفوس کو جوڑنے کے بعد فوراً ہی اب بعض پرس کا مرحلہ شروع ہو جائے گا, اللہ کی عدالت قائم ہو جائے گی, بعض پرس کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے اس وقت کے اہل عرب کو احساس دلانے کے لیے کہ کیا بعض پرس ہوگی, اس ایک چیز کو لیا گیا کہ زندہ گاڑی کی بچی کو پوچھا جائے گا کہ تم کس قصور میں مارے. اہل عرب کے بڑے جرائم تھے, بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے, شراب اور قتل اور زنا اور ہر طرح کی گناہ کر رہے تھے, پورا ملک گناہوں سے بھرا ہوا, لیکن ان میں سب سے زیادہ گھناؤنا گناہ یہ تھا کہ ایک عرب جس وقت اس کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے تو اس وقت لڑکی کے پیدا ہونے کو وہ اپنے لیے آر سمجھتے تھے اور لڑکی کے پیدا ہونے کو وہ اپنے لیے مصیبت سمجھتے تھے. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کی نخوت اس بات کو گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی ان کا داماد ہو, تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ذلت کا نشان ہے. دوسرے یہ کہ چونکہ وہاں بد امنی تھی اس وجہ سے ہر آدمی کو یہ خطرہ لائق تھا کہ صاحب اور تو سب کچھ گوارا کر لیں لیکن اگر لڑکی کو اٹھا لے گئے چھاپا مار کر تو بڑی ذلت ہوگی. دوسری چیز یہ تھی. تیسری چیز یہ تھی کہ عرب کے لوگ چونکہ وہاں بد امنی کا ماحول تھا اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ لڑکا ہوگا تو ہمارے ساتھ کسی وقت لڑنے کھڑا ہوگا تو وہ دست و بازو بنے گا میرا, لڑکی ہو گئی تو ایک وقت آئے گا کہ مجھے اس کو بھی سنبھالنا پڑے گا بجائے اس کے کہ یہ میرے ساتھ کھڑی ہو کر لڑے اور دشمنوں کا مقابلہ کرے اس کو بھی سنبھالنا. یہ اسباب تھے جن کی وجہ سے اہل عرب اپنے لیے ذلت اور ہار اور مصیبت سمجھتے تھے لڑکی کے پیدا ہونے. اس کی بنا پر رفتہ رفتہ ان کے ہاں یہ رواج پڑ گیا کہ لڑکی کو اس کی فکر میں رہتے تھے اور کسی وقت لے جا کر اس کو زندہ کرتے تھے. کبھی مار کے قتل کرتے تھے, کبھی ایسا ہوتا تھا کہ زندہ اس کو قبر کھود کر اور لٹا کر مٹی ڈال. اور اس کے بڑے بڑے عبرتناک اور نہایت درد انگیز واقعات عرب کی تاریخ میں ملتے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ساتھ ایمان لائے اور آ کر انہوں نے خود اپنا قصہ بیان کیا کہ میں نے اپنی بچی کو جبکہ وہ چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہو چکی تھی اس کو کس طرح سے بیلا پھسلا کر میں لے گیا اور کس طرح سے میں نے اس کو زندہ گاڑا اور گاڑتے وقت وہ کس طرح مجھے پکار رہی تھی اور میں کتنی بے دردی کے ساتھ اس کو دفن کر سکوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے جس وقت آپ نے اس کے ساتھ. تو عرب کے لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ ہمارے ہاں یہ کیا ہو رہا, ان کے ہاں بکثرت لوگوں سے یہ فعل سرزد ہو چکا تھا. تو وہ ایک خاص چیز جو سب سے زیادہ گھناؤنا اور بے دردانہ فعل تھا اس کو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اس وقت وہ زندہ گاڑی یہ بچی سے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری گئی. آپ دیکھیے یہاں یہ ذکر نہیں کیا جا رہا کہ زندہ گاڑنے والے سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کس قصور میں اسے قتل کیا, بلکہ فرمایا یہ گیا کہ اس بچی کو اٹھایا جائے گا جس کو زندہ گاڑا گیا تاکہ وہ اپنے باپ کے سامنے اس کو سنائے کہ یہ ظلم اس نے میرے ساتھ. آپ دیکھیے ظالم سے پوچھنا کہ تو نے یہ فعل کیوں کیا اور چیز ہے, مظلوم سے پوچھنا کہ تیرے ساتھ کیا کیا گیا یہ اور چیز. مظلوم جس وقت اپنے ظلم کی داستان ظالم کو سامنے کھڑا رکھ کر عدالت میں سنائے گا تو ظالم کے لیے اس وقت وہ ہزار جھوٹے مارنے سے زیادہ سخت چیز. تو وہ نقشہ کھینچا گیا کہ اس مر زندہ گاڑی بچی کو اٹھا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کس قصور میں ماری تھی. وہ عزت مشرت, اور جس وقت صحیح سے کھولے جائیں گے یعنی نامۂ اعمال, ہر ایک آدمی کا جو ریکارڈ ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوگا, اس کا نامۂ اعمال اس کے اپنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لوگ کھولو اور پڑھو کیا کر کے آئے. وہ عزت سماؤ کچھ تک, اور جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے یعنی سارے پردے اٹھ جائیں, پوری کائنات نمایاں نظر آئے گی اس وقت جو پردے پڑے ہوئے ہیں یہ سارے ختم ہو گئے. اس وقت ایک خاص حد تک آپ کی نگاہ جاتی ہے اس کے آگے, ایک معنی تو اس پردے کی یہ ہے. دوسرے معنی اس پردے کے یہ ہیں کہ اس وقت آپ کو تارے تو نظر آتے ہیں لیکن یہ نہیں نظر آتا کہ یہ سارا نظام کائنات چل کیسے رہا، کون چلا رہا ہے اس کو، کیا انتظام ہے. تو وہ جو پردہ پڑا ہوا یہ ہٹ جائے گا، آدمی کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس کائنات کا فرما روا خدا ہے اور اس کی بادشاہی میں ہم رہتے تھے اور اب اس کی بادشاہی قائم ہے اور اب وہ مالک یوم الدین کی حیثیت سے ہمارا حساب ہے. تو وہ بھال جو اس پر پڑی ہوئی ہے آسمان پر یہ کھنچ جائے گی اور سارے پردے ہٹ کر تمام حقیقت کھل کر سامنے آئے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ اُغْلِقَتْ، اور جب جنت قریب لائے گی. یعنی آدمی میدان حشر میں ہوگا اور میلوں کے حساب سے دیکھا جائے تو نہ معلوم کتنے ہزار میل پر جنت ہوگی اور کتنے ہزار میل پر دوزخ ہوگی، لیکن وہاں میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو لوگ حاضر ہوں گے ان کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جنت سامنے رکھی ہے اور یہ دوزخ، دونوں چیزیں بالکل صاف صاف نمایاں نظر آئیں گی. جنت کے قریب نظر آئے گی اور دوزخ بھی بھڑکتی کے قریب نظر. یہ دوسرا مرحلہ ہے قیامت. اس کے بعد فرمایا کہ علمت نفس ما احضرت، اس روز انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا کما کر لایا، ساری کمائی اس کے سامنے آ جائے گی. برائی کمائی ہے تو وہ سامنے آ جائے گی، بھلائی کمائی ہے تو وہ سامنے. جو کچھ آدمی لے کر آیا ہے دنیا میں، انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ بس یہی کر رہا ہوں، حالانکہ جتنے اعمال انسان کے اخلاقی ہیں، غیر اخلاقی اعمال کا سوال پیدا نہیں ہوتا. مثلا آدمی کا سونا ہے یہ غیر اخلاقی ہے، اس میں برائی اور بھلائی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن جن افعال میں بھلائی اور برائی کا سوال پیدا ہوتا ہے ان ساروں کے متعلق آدمی سمجھتا ہے کہ ہم بس یہی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آگے بھیج رہا ہے، اپنے مستقبل کا سامان کر رہا ہے. برائی کر رہا ہے تو اپنے آگے بھیج رہا ہے، وہ برائی آگے سامنے آنے والی ہے اس کے اور اس کا نتیجہ سامنے آنے. بھلائی کر رہا ہے تو وہ بھی آگے بھیج رہا ہے جو اس کے سامنے آنے. تو جو کچھ اس نے دنیا میں کمایا تھا، بھلائی یا برائی، وہ ساری کی ساری اس روز اس کو خود معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا کما کر لے گا.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ سوالات اور ان کے جوابات سماعت فرمائیے. خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
اس سے پہلے ایک درس میں یہ بات آئی تھی کہ دوزخ سے نکل کر کبھی انسان جنت میں جا سکتا ہے. اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ خلود سے نار کی جن لوگوں کے لیے تصریح ہے، ان کے سوا باقیوں کے لیے تو خلود نہیں ہے، اور سمجھ میں یہی آتا ہے کہ خاص وقت تک وہ دوزخ میں رکھے جائیں گے اور پھر نکالے جائیں گے. لیکن اس بات کی تصریح قرآن مجید میں نہیں کی گئی ہے کہ کبھی انسان دوزخ سے نکل کر جنت میں بھی جائے. اور مجھے اس وقت تک یہ خیال تھا کہ حدیث میں بھی تصریح نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے کہا کہ قرآن حدیث دونوں میں اس کی تصریح نہیں کی گئی ہے. ویسے سمجھ میں یہی بات آتی ہے اور عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ ہر گناہ کی سزا خلود فی النار نہیں ہے. خلود فی النار اسی گناہ کی سزا ہے جس کے متعلق وضاحت کر دی گئی کہ یہ فعل جو کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، باقیوں کے لیے ہمیشگی کی دوزخ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی تصریح نہیں کی گئی کہ دوزخ سے نکال کر آدمی جنت میں جائے. بعد میں ایک دوست نے مجھے توجہ دلائی کہ مسلم میں دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت فرمائی کہ دوزخ سے نکال کر کبھی جنت میں بھی لے جائیں گے. تو اس وجہ سے میں چاہتا تھا کہ اس کی وضاحت کر دوں کہ اس وقت میں مجھے یاد نہیں تھا، حالانکہ مسلم میں نے لفظ غلط پوری پڑھی ہے لیکن برسوں پہلے پڑھی تھی، تو اس وقت مجھے یاد نہیں رہا تھا. بعد میں ان کی توجہ دلانے سے یاد آیا کہ ایک دو احادیث مسلم میں ہیں ایسی جن میں اس کی وضاحت ہے. اس وجہ سے یہاں تک تو صحیح ہے کہ قرآن میں اس کی صراحت نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ حدیث میں بھی صراحت نہیں ہے، حدیث میں ہے صراحت. صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ نے ایدم نجوم قدرت کے ضمن میں یہ بیان فرمایا کہ ستارے بکھر جائیں گے، حالانکہ ان قدرت سے بے نوری کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے، اور اس سے پہلے جملہ ایدم شمس کے قدرت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب سورج کی روشنی اور حرارت ختم ہوگی تو ستارے بھی سورج سے روشنی حاصل کر کے روشن بے نور ہو جائیں. ان قدرت کے معنی لغت میں ان تشرف آتے ہیں اور وہی میں نے بے نور ہو جائیں گے بھی ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے، لیکن خواہ یہ معنی کیے جائیں خواہ وہ معنی کیے جائیں، دونوں لحاظ سے وہ ہے وہی قیامت کی کیفیت. سوال کا سوال ہے کہ قرآن حکیم میں ایک جگہ آتا ہے ہر چیز کے لیے فنا ہے اور صرف خدا کی ذات بچے ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ روح کے لیے موت نہیں ہے، اسے صرف جسم سے علیحدہ کر دیا جائے گا، اور جب زندہ کرنے کی ضرورت ہوگی روح کو جسم میں داخل کر دیا جائے گا. مندرجے بالا باتوں کا تضاد دور کرنا، یہ جو اس طرح کے سوالات میں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ یہ میں نے نہیں کہا ہے کہ روح کے لیے موت نہیں، یہ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ روح کے لیے موت نہیں. روح کو اللہ تعالی نکالتا ہے جسم سے، اس کا نام ہے موت. عالم برزخ میں روح رکھی جاتی ہے، قرآن مجید میں اس چیز کو بیان کیا گیا. اس عالم برزخ میں ثواب بھی ہے اور عذاب بھی ہے، تکلیف بھی پہنچتی ہے اور راحت بھی پہنچتی ہے، اس چیز کی بھی صراحت قرآن مجید میں. اب یہ بات کہنے والا میں نہیں ہوں، یہ اللہ کہنے والا، اور اللہ کے کلام میں تضاد نہیں. اللہ اسی چیز کو موت کہتا ہے کہ روح کو جسم سے نکال دیا ہے، اور اس چیز کو زندگی کہتا ہے کہ روح جسم میں داخل کر. اب روح کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، کب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اس کو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال ایک وقت تھا جب روح نہ تھی، اور ایک وقت ہوا جب روح ہو گئی. تو جس کے لیے فنا اور بقا ہے اس کے لیے، اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مثل اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو بقا ہی بقا ہے، اس کے لیے فنا نہیں. لیکن جو جو چیز کے کبھی معدوم تھی اور پھر ہو گئی، اس کے معنی ہے کہ وہ حادث اور اللہ تعالیٰ کی ہستی سے اس کی مشابہت کوئی نہیں. یہ صاحب کا سوال ہے کہ خالدین فیہ اور خالدین فیہ ابدا میں بھی فرق ہے یا نہیں، کیا خالدین فیہ ابدا والے بھی جنت میں کبھی نہ کبھی پہنچائے جائیں گے، اور کیا حدیث میں ان کے لیے بھی کوئی صراحت پائی جاتی ہے؟ خالدین فیہ ابدا میں تو صراحت ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس وجہ سے اس کے بارے میں تو یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ بعض حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر آدمی جب کبھی دوزخ میں جائے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، بلکہ کسی وقت وہ وہاں سے نکال کر جنت پہنچائے گا. آپ کا سوال ہے کہ قرآن مجید میں بھی اس امر کی طرف اشارہ موجود ہے کہ خلود فی النار ابدی نہیں ہے. سورہ یونس میں ارشاد ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ یہ خلود کے معنی میں استعمال ہے. اگر سماوات والارض ہی باقی نہ رہے تو نہ جنت ہوگی نہ دوزخ ہوگی. جنت اور دوزخ بہرحال اس کائنات میں ہوگی. سماوات والارض کا لفظ کائنات کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں. جب تک کائنات قائم ہے اس وقت تک یہ حالت باقی رہے گی. یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ گزشتہ کے پیوستہ درس میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ برسر اقتدار طبقے کے پاس توسیع دعوت کے سلسلے میں نہ جانے کی پالیسی جماعت نے انبیاء کی زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے اختیار کی. کیا یہ انبیاء کی سنت سے انحراف نہیں ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقی تمام انبیاء کی زندگی میں وہی سبق موجود تھا، اور اس کے باوجود آپ سرداران نے قریش وغیرہ کے پاس تشریف لے لی. ایک بات کو بار بار متنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار بارہا میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ بادشاہوں اور سرداروں اور امیروں اور رئیسوں کے پاس جانے میں اگر آدمی یہ دیکھتا ہو کہ فی الواقع کوئی فائدہ ہے تو آدمی جائے ضرور جائے، لیکن اگر محسوس ہوتا ہو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں کر دیا گیا یہ کام کرنا کہ چونکہ فلاں 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 بزرگوں نے یہ کیا ہے، فلاں فلاں انبیاء نے یہ کیا، اس لیے یہ کام تمہیں ضرور کرنا چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ غلط ہے۔ فذکر نفع کے فکر قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، نصیحت کارگر اور نافع ہوتی نظر آئے تو نصیحت کرو۔ تو جہاں یہ محسوس ہو کہ یہ متکبرین ہیں، ان کے قریب جا کر پٹکنے کے معنی اپنے آپ کو ذلیل کرنے اور اپنا منہ کالا کروانے کے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہے اس کا، تو وہاں یہ غلطی آدمی کیوں؟ بعض لوگوں کا خامخواہ اقرار ہے کہ چونکہ فلاں فلاں بزرگوں نے یہ کیا، اس لیے تم ان کے درباروں میں حاضری دو اور جا کر ان سے درخواست کرو کہ حضور یہ اسلام ہے، اس کو قبول فرما دیجیے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ ان سے مل کر ان کو یہ کرا جائے، اور جن کو بھی سن واقعی ضرورت ہے کسی نصیحت کی، کسی بھلائی کی، وہ خود ہی اس کو قبول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو استغنا برتنے والے ہیں ان کے پاس دوڑنے کی ضرورت نہیں۔ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ استقرار عمل سے پہلے ہی انسان کی حید اور قابلیتیں طے کر دی جاتی ہیں، لیکن سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک نطفے کے قطرے میں سینکڑوں سپرمز ہوتے ہیں، اور ہر سپرم میں کچھ کروموسومز ہوتے ہیں، اور ان کروموسومز پر نقطوں کی طرح سے مادے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ ساری چیزیں میری پڑی ہوئی ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن استقرار عمل کے معنی تو آپ سمجھیے کیا ہیں۔ استقرار عمل اس چیز کا نام ہے کہ ایک جرثومہ باپ کا اور ایک انڈا ماں کا، یہ دونوں جس وقت ملتے ہیں تو استقرار عمل واقع ہوتا ہے، اور ان دونوں کے ملنے کے بعد وہ تقدیر بنتی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں باپ کا جرثومہ لیتا ہے، کچھ ماں کا انڈا لیتا ہے۔ تو استقرار عمل کے وقت ان دونوں کے ملنے سے وہ دونوں تقدیریں جو ان جرثوموں اور انڈے میں تھیں وہ مل کر ایک مکمل شخصیت کی تصویر بنتی ہے۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ استقرار عمل سے پہلے، میں نے کہا استقرار عمل کے وقت ہی طے ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی شخصیت بننے والی ہے، کن قابلیتوں اور قوتوں کے ساتھ بننے والی ہے۔ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک درس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میرا قیاس ہے کہ کفار کی وہ لڑکیاں جو بلوغت سے قبل مر جاتی ہیں جنت میں حوروں کی شکل میں ہوں گی، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو کسی چیز نے چھوا تک نہیں ہے، کیا وہ مستقل طور سے پیدا نہیں کی گئی؟ امید ہے آپ اس قیاس سے رجوع فرمائیں گے۔ کسی چیز کو سمجھنا چاہیے پہلے، اس کے بعد کہنا چاہیے کہ یہ قیاس صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے رجوع کرو۔ احادیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ کفار کے لڑکے اہل جنت کے خادم ہیں۔ لڑکوں سے مراد ہے وہ لڑکے کہ جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے۔ یہ بات بھی میں نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے واضح کر دی تھی کہ جو بلوغ سے پہلے مر گیا اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دوزخ میں ڈالا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ دوزخ میں تو ڈالا نہیں جائے گا، پھر وہ رکھا کہاں جائے؟ تو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے لڑکے اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ جو غلمان کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ جن کے ماں باپ کو دوزخ میں نہیں، دوزخ جنت میں نہیں جانا ہے، جو دوزخ میں جائیں گے اور ان کے بچے ہیں، وہ نابالغ بچے جو ہیں وہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ اس کے اوپر قیاس کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بھائی لڑکیاں بھی تو آ کر کفار کی جو نابالغ مر گئی ہیں، تو جس طرح سے کہ اہل جنت کے لڑکے اہل دوزخ کے لڑکے اہل جنت کے خادم ہوں گے، اسی طرح سے اہل دوزخ کی لڑکیاں بھی اہل جنت کے خادم بنائی جائیں گی۔ یہ میں نے قیاس کیا تھا اور قیاس کے طور پر بیان کیا، اور میں نے کہا تھا کہ میں قطعیت کے ساتھ نہیں کہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح سے وہ صورت پیش آئے گی اس طرح سے یہ پیش آئے گی۔ اس میں رجوع کا کیا سوال ہے؟ اگر فرض کیجیے آپ کو یہ قیاس قبول نہیں، نتیجہ قبول، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ کے وہ فرض ہے کہ اس کو قبول کر لیں؟ یعنی قرآن مجید میں بچوں کے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو ماں باپ جنت میں جائیں گے ان کے بچے ان کو لا کر ملا دیے جائیں گے اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے. یہ اہل جنت کو اجر عطا فرمایا جائے گا کہ ان کے نابالغ بچے جو مر گئے ان کو وہ وہاں مل جائیں گے. جو بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ کافر اور بچے نابالغی میں مر گئے وہ دوزخ کے تو مستحق نہیں اور کوئی ان کی نیکیاں بھی نہیں کہ وہ جنت میں جائیں. وہ ایک دو حدیثیں ہیں جن کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ اہل جنت کے خادم ہیں. میں نے تفسیر سورہ صافات میں ان حدیث کو نقل کر دیا ہے تفسیر القرآن. اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے لڑکیوں کا, اس کے اوپر میں نے قیاس کیا. اب وہ قیاس کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ قیاس کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں. دنیا میں ہر چیز اس لیے نہیں ہوتی کہ یا مانو اور نہیں تو آؤ میدان میں. یہ بات احمق لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں, اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ ہر چیز اس کام کے لیے نہیں ہوتی. طلبا کی مشہور طالب علم کے لیے تو ابھی میں نے دعائیں مغفرت کی ہے. اللہ تمام دیناروں کو اللہ تعالیٰ کسی پریشانی کسی تکلیف میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی وفات ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سب کی نفرت کرنا ہمارے گناہوں کو رکھتے ہیں. سب بنا اتنا صرف دنیا حسن ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله وسلم.